पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। फेसबुक लाइव पर हम इस वक्त आपके सामने हैं, वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये एक घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुलहुकूमत काबुल में एक खुदकुश बमबार ने बारूद से भरी अपनी कार नेटो के काफिले के करीब धमाके से उड़ा दी, जिसमें एक 6 साल लड़की हलाक और 14 अफराद जख्मी हो गए हैं। बर्किना फासो के दारुलहुकूमत वागादुगियो में फ्रांसीसी सिफारतखाने और फ्रांसीसी सकाफती मरकज पर हमले हुए हैं, जिसमें 4 हमलावर हलाक हो गए हैं। तुर्क जंगी तैयारों ने शाम के शिमाल मगरबी इलाके अफरीन में हुकूमत नवाज 2 ठिकानों पर बमबारी की है, जिसमें कम अज कम 17 अफराद हलाक हो गए हैं। और अमरीका के मशरकी साहिल पर लोगों को जुमे के रोज नॉर्थ ईस्टर तूफान का सामना है, जिसमें शदीद तरीन हवाएं चल रही हैं, बर्फबारी और शदीद बारिशें हो रही हैं और हमले के रोज विफाक दारुलहुकूमत के दफातर और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसराइली पुलिस ने जुमे के रोज वजीर आजम बेन्यामिन नेतन्याहू से एक बदउनवानी केस पर पहली बार पूछताछ की है। ये है शह सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। तो सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक, आज जो हमारे पास खबरें हैं पाकिस्तान से, उसमें यह है कि सेक्रेटरी खारजा मुतवक्के तौर पर अमरीका का दौरा करने वाली हैं। उसके अलावा वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब में संजीदा किस्म की नौयत की इस्लाहात के लिए जोर दिया है और सेनेट के इंतखाबात होने वाले हैं। तो इन खबरों पर हम आपसे इस वक्त बात करना चाहेंगे। जी,
जहाँ तक आपने जिक्र किया पाकिस्तान की सेक्रेटरी खारजा का, तो अब जो वजारत खारजा के ज़राए हैं उनके मुताबिक वो आइंदा हफ्ते के अवायल में अमेरिका जाएंगी। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जबकि इसी हफ्ते ही अमेरिका की एक सीनियर अहदेदार लीजा कर्टस ने पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल किया था और उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ नए ताल्लुक की जानब गामजान होना चाहता है, जिसे एक अहम पेश रफ्त करार दिया जा रहा है। जबकि अमरीका के सेंट्रल कमांड के एक आला जो फौजी कमांडर हैं जनरल जोसेफ वोटल, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान से मुस्बत इशारे आ रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनको तजियाकार एक अहम पेश रफ्त करार दे रहे हैं और तवक्को की जा रही है कि जब तहमीना जंजुआ वहाँ होंगी तो वो पाकिस्तान का मौकफ पेश करेंगी और दोनों ममालिक के दरमियान जो दूरियां हैं और बाज मामलात पर जो तनाव है उन बातों को कम करने की कोशिश की जाएगी।
तो कुछ आम तासुर भी कुछ मुस्बत नजर आ रहा है।
जी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि जब से लीजा कर्टस आई और उनका जो बयान सामने आया, फिर जनरल जोसेफ वोटल का जो बयान सामने आया, उसको तजवीजकार यही कह रहे हैं कि इंसदाद दहशतगर्दी के मामले पर जो दूरियां थी, जो तनाव था, वो कम होता नजर आ रहा है। कुछ एतमाद साजी की जानेब दोनों ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का भी ये कहना है कि अगर बाहमी एहतराम और इज्जत पर मबनी ताल्लुकात होंगे तो अमरीका के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है।
अच्छा, अब दूसरी खबर पर आते हैं। वजीर आजम चाहते हैं कि नैब में कुछ मुफीद इस्लाहात की जाए, वो खबर आपके पास है।
जी, ये बयान एक ऐसे वक्त आया जबकि हुक्मरान जमात जो मुस्लिम लीग नून है, इसी के एक कायद जो नवाज शरीफ हैं, उनके खिलाफ एहतसाब अदालत में मुकदमात जारी हैं बदउनवानी के मामलों पर। जबकि अभी अच्छे कुछ दिन कब भी पंजाब में एक ऐसे सीनियर ब्यूरोक्रेट को गिरफ्तार किया गया था, आतिमा को नैब ने, जो कि शहबाज शरीफ के काफी करीबी समझे जाते हैं। तो उस तनाजुर में भी इस खबर को देखा जा रहा है कि जब ये सब कुछ नैब अपनी कार्रवाइयाँ तेज किए हुए है, तो वजीर आजम ने अपने एक हाली इंटरव्यू में कहा कि नैब में इस्लाहात की जरूरत है और खुद नैब उस पर भी कोई ऐसे चेक एंड बैलेंसेज होने जरूरी हैं। वाज़ह है कि इसी हफ्ते ही पंजाब की असम्बली ने गैर मामूली करारदाद मंजूर की थी, जिसमें उन्होंने नैब के हालिया इकदाम की मुखालफत की थी। तो ये वो पेशरफ्त है जो कि कहा जा रहा है। तहम ये जरूर है कि नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं اس سے پہلے بھی جو ماضی کے جو ادوار ہیں, جو ماضی کی حکومتیں ہیں, وہ بھی یہ کہتی رہی ہیں کہ نیب کا قانون جو ایک سابق فوجی صدر کے دور میں بنایا گیا تھا, اس میں اصلاحات کی ضرورت ہے, اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے اس کو ایک ایسا بنانا چاہیے جس سے انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آئے.
اچھا, دوسری طرف مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر نے ضمنی انتخاب جیت لیا ہے اور سینٹ کے انتخابات بھی ہونے والے ہیں 3 مارچ کو.
جی, سینٹ کے انتخابات کی جن کا چرچا بہت مہینوں سے تھا, یہ بھی کہا جاتا رہا کہ شاید یہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن اب یہ کل یعنی 3 مارچ کو ہونے جا رہے ہیں. اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. 135 کے قریب امیدوار میدان میں ہیں. مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ اب آزاد حیثیت میں ان انتخابات میں حصہ لیں گے. یہ بھی ضرور کہا جا رہا ہے کہ ان انتخابات کے لیے جو الیکشن کمیشن کا یہ کہنا تھا, جو کہ انہوں نے اپنا ایک نیا ضابطہ اخلاق بھی جاری کیا ہے کہ کسی بھی طرح کی فاؤل پلینگ روکنے کے لیے یا اس میں کوئی کسی بھی طرح سے تاکہ ووٹر کو انفلوئنس نہ کیا جائے اس کو روکنے کے لیے وہ انہوں نے ایک ضابطہ کار بھی جو ہے وہ جاری کیا ہے. اب سے کچھ دیر قبل یہ جب جو جو سینٹ کے الیکشن قریب آ رہے ہیں, کچھ نئے اتحاد بھی بن رہے ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے. کراچی کی ایک بڑی جماعت متحدہ قومی مومنٹ پاکستان, وہ جو دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی تھی, اس کے دونوں دھڑوں نے بھی اب سے کچھ دیر قبل فاروق ستار نے اور خالد مقبول صدیقی نے ایک ہنگامی نیوز کانفرنس کے خطاب میں کہا کہ وہ کم از کم سینٹ کے انتخابات تک وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے جو امیدوار ہیں ان کی حمایت کریں گے. تو سینٹ کے انتخاب کے لیے کوئی نظر سب کی نظر اسی پر ہے جو کہ اب کل ہونے جا رہے ہیں.
جی ہاں, پوری طرح سے سرگرمیاں جاری ہیں. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ تھے ہمارے اسلام آباد میں ساتھی محمد اشتیاق, جن سے ہم اہم خبروں پر گفتگو کر رہے تھے. اور اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک خود کش بمبار نے بارود سے بھری اپنی کار نیٹو کے قافلے کے قریب دھماکے سے اڑا دی, جس میں ایک 6 سالہ لڑکی ہلاک اور 14 افراد زخمی ہو گئے. پولیس ترجمان باسر مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ حملہ کابل کو مشرقی شہر جلال آباد سے ملانے والی سڑک پر غیر ملکی فوجی اڈے کے نزدیک کیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ شہری اس کی زد میں آئے, لیکن حملے سے بین الاقوامی فوجیوں کو نقصان نہیں پہنچا. کسی نے حملے کی ذمہ داری فوری طور پر قبول نہیں کی ہے. برکینا فاسو کے دارالحکومت واگادوگیوں میں فرانسیسی سفارتخانے اور فرانسیسی ثقافتی مرکز پر حملے ہوئے ہیں, جس میں 4 شدت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. برکینا فاسو کے وزیر اطلاعات نے یہ خبر دی ہے. اینی شاہدوں نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ 5 مسلح افراد اپنی گاڑی سے باہر آئے اور راہگیروں پر فائرنگ شروع کر دی, جس کے بعد وہ سفارت خانے کی طرف چلے گئے. AFP کے ایک رپورٹر نے فائرنگ کے تبادلے کی آوازیں سنی اور دیکھا کہ ایک گاڑی جل رہی ہے جو عینی شاہدوں کے مطابق مسلح افراد کے استعمال میں تھی. سفارت خانے کی طرف سے ایک پیغام میں جو فیس بک پر بھیجا گیا کہا گیا ہے کہ سفارت خانہ حملے کی زد میں ہے. کسی نے فوری طور پر حملے اور کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ترک جنگی طیاروں نے شام کے شمال مغربی علاقے افرین میں حکومت نواز 2 ٹھکانوں پر بمباری کی ہے, جس میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے جماع گاؤں میں کیے گئے. اور مرنے والوں میں شامی کرد YPG ملیشیا کے 2 اہلکار شامل تھے, جبکہ باقی شامی نواز ملیشیا کے ارکان تھے جو پچھلے ہفتے ترک فوجی کاروائیوں کے خلاف مدد کے لیے علاقے میں داخل ہوئے تھے. امریکہ کے مشرقی ساحل پر لوگوں کو جمعے کے روز نار ایسٹر طوفان کا سامنا ہے, جس میں شدید ترین ہوائیں چل رہی ہیں, برفباری اور شدید بارشیں ہو رہی ہیں, جو مین ریاست سے لے کر شمالی کیرولائنا تک جاری ہیں. حملے کے جمعے کے روز وفاقی دارالحکومت کے دفاتر اور اسکول بند کر دیے گئے ہیں. قومی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نیو جرسی سے میساچوسٹس تک شدید بارشیں ہو رہی ہیں اور طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں. محکمے کا کہنا ہے کہ روڈ آئیلینڈ اتوار تک سیلابوں اور طوفانی ہواؤں کی زد میں رہے گا. اسرائیلی پولیس نے جمعے کے روز وزیراعظم بنیامین نتن یاہو سے ایک بدعنوانی کیس پر پہلی بار پوچھ گچھ کی ہے, جو ملک کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی بیزیک ملوث ہونے سے متعلق ہے. فوجی ریڈیو اور میڈیا نے بتایا کہ تفتیش کاروں نے نتن یاہو سے جمعے کے روز ان کے گھر پر پوچھ گچھ کی, جبکہ ان کی بیوی سارا سے ایک اور جگہ پر سوالات کیے گئے۔ پولیس نے الزام لگایا ہے کہ بیزق ٹیلی کام نے نیتن یاہو اور ان کی بیوی کو کمپنی کے لیے فائدہ مند اقدامات کے بدلے میں غیر قانونی مراد فراہم کی۔ نیتن یاہو پر دو دوسرے کیسوں میں رشوت خوری کا الزام ہے، جس کے متعلق وہ کسی بھی قسم کے غلط اقدام سے انکار کرتے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ چین نے افغان صدر اشرف غنی کی جانب سے امن اور مصالحت کے لیے پیش کیے جانے والے منصوبے کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس عمل میں ان کے ساتھ مکمل تعاون کرے گا۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
چین نے افغان صدر اشرف غنی کی طالبان کو مذاکرات کی پیشکش کو سراہتے ہوئے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ مختلف افغان دھڑے اپنے اختلافات کو ختم کر کے افغانستان کے پائیدار امن و استحکام کے لیے مل کر کام کریں گے۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان خا چین ینگ نے یہ بات جمعرات کو معمول کی میڈیا بریفنگ کے دوران افغان صدر کی طرف سے طالبان کو مذاکرات کی پیشکش سے متعلق چین کے رد عمل کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں کہی۔ چین ینگ نے کہا کہ چین افغانوں کی قیادت اور شمولیت میں سیاسی مصالحتی عمل کو آگے بڑھانے میں افغانستان کی حمایت کرتا ہے، اور چین کا موقف ہے کہ افغانستان میں مختلف دھڑے اپنے اختلافات پرامن طریقے سے سیاسی مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ ماضی میں طالبان کابل حکومت کے ساتھ بات چیت سے انکار کرتے رہے ہیں، تاہم موجودہ صورتحال میں چین کا کھل کر صدر اشرف غنی کی پیشکش کی حمایت کرنا طالبان پر بات چیت کے لیے دباؤ کا باعث بنے گا۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے مذاکرات کی پیشکش میں طالبان سے متعلق ہر ممکن لچک دکھائی گئی ہے۔
طالبان بھی چین کو ناراض تو نہیں کریں گے، ان کی بات کو وہ سنیں گے، فیصلہ تو وہ خود کریں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کو سننا پڑے گا، چین کی بات کو، پاکستان کی بات کو اور دنیا کی بات کو۔ طالبان کے اوپر دباؤ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ طالبان کو اگر وہ بالکل انکار کرتے ہیں تو پھر کہا جائے گا کہ یہ بالکل امن مذاکرات نہیں چاہتے، بلکہ یہ جنگ کرنا چاہتے ہیں، جنگ کر بھی رہے ہیں۔
رحیم اللہ نے مزید کہا کہ اگرچہ ان کے خیال میں طالبان کی طرف سے تاحال افغان حکومت کی پیشکش پر رسمی طور پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ افغان امن و مصالحت کے عمل کے حوالے سے یہ پیشکش اہم ہو سکتی ہے۔
لیکن طالبان نے جو ایک بات کی تھی کچھ 2 ہفتے پہلے، وہ امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، براہ راست مذاکرات، اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ہی اصلی طاقت ہے، افغان حکومت جو ہے وہ بے اختیار ہے، تو وہ میرے خیال میں وہی بات کو دہرائیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی یہ غیر ملکی فوجیں نکل جائیں۔ اس کی اگر ضمانت ملتی ہے، امریکہ، پاکستان، چین، افغان حکومت کو اس کی ضمانت ملتی ہے کہ اس کے اوپر بات ممکن ہے اور اس کا کوئی ٹائم ٹیبل جو ہے ممکن ہے، تو پھر شاید کوئی بات آگے بڑھے۔
دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی افغان صدر اشرف غنی کی امن مذاکرات کی پیشکش کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ خواجہ آصف نے اپنے ٹویٹر بیان میں کہا کہ افغانستان کو درپیش مسائل کا بہتر حل افغانوں کی زیر قیادت امن و مصالحت کے عمل کے ذریعے ہی سامنے آ سکتا ہے۔ واضح رہے کہ افغان صدر اشرف غنی نے رواں ہفتے کابل پروسیس کانفرنس میں طالبان کو ایک باقاعدہ سیاسی گروپ کے طور پر تسلیم کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے انہیں امن مذاکرات کا حصہ بننے کے لیے کہا تھا۔ محمد جلی، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی قانون سازوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی اس تقریر کی سخت مذمت کی ہے جس میں انہوں نے اپنی فوجی قوت کا اظہار اور اس کے ممکنہ استعمال کی دھمکی دی ہے۔ صدر پوٹن نے نئے اسٹریٹجک جوہری ہتھیاروں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دنیا بھر میں کسی بھی ہدف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس بارے میں مائیکل باومین کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہیرلڈ کل۔
صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ روس کے جوہری ذخیرے میں ایٹمی صلاحیت کے حامل کروز میزائل، ایٹمی صلاحیت کے حامل زیر زمین ڈرون اور بالکل نیا آواز سے 5 گنا تیز رفتار میزائل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ روس کے دشمن روس کو قابو میں رکھنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ جو پہلے ہماری بات نہیں سنتے تھے اب ضرور سنیں گے۔ ادھر امریکہ میں کیپیٹل ہل پر ریپبلیکن جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ٹام ٹیلس نے صدر پیوٹن کے دعووں پر طنز کرتے ہوئے کہا، میں مسٹر پیوٹن کو اسی نظر سے دیکھتا ہوں جیسے میں کسی قاتل یا جرائم پیشہ کو دیکھتا ہوں۔ جب وہ کچھ کہتے ہیں تو شاید وہ جھوٹ بول رہے ہوں، لیکن ہمیں اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اسی معاملے پر بات کرتے ہوئے ڈیموکریٹ جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر بین کارڈن کا کہنا تھا،
کنٹریز دیٹ بوست اباؤٹ دیئر ملٹری، دیئر از اے ریزن وائی، بیکاز دے نو دیٹ،
وہ ممالک جو اپنی فوج کے بارے میں شیخیاں بھی گھارتے ہیں، ایسا کرنے کے پیچھے ایک وجہ ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کی اہلیت ان کے دعووں کے مقابلے میں کہیں کم ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ ان کی فوجی قوت کتنی ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اسے کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ماہ ہونے والے صدارتی انتخاب میں صدر پیوٹن ایک بار پھر 6 سال کے لیے صدر بن جائیں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس میں فولاد اور ایلومینیم کی صنعت کے اعلی عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اگلے ہفتے فولاد اور ایلومینیم کی درآمدات پر محصولات میں اضافہ کر دے گا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی۔
جمعرات کو فولاد اور ایلومینیم کی صنعت کے اعلی عہدیداروں سے وائٹ ہاؤس میں ایک ملاقات کے بعد اپنے ٹویٹ پیغام میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ غیر منصفانہ تجارتی پالیسیوں کی وجہ سے یہ صنعتیں کئی عشروں سے زوال پذیر ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی پالیسیوں نے ملک کی فولاد اور ایلومینیم کی صنعت کو تباہ کر ڈالا ہے۔ لوگوں کو یہ بالکل اندازہ نہیں کہ دوسرے ملکوں کے ہاتھوں ہمارے ملک کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ جن لوگوں نے یہ پالیسیاں بنائیں انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا، اور اگر انہیں علم تھا تو انہیں خود پر شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے ایلومینیم اور دوسری صنعتوں کو تباہ کر ڈالا۔ وزیر تجارت ولبر راس نے تجویز پیش کی ہے کہ چین اور 11 دوسرے ملکوں سے فولاد کی درآمد پر کم از کم 53% محصولات عائد کرنا چاہیے، جبکہ ایلومینیم مصنوعات پر 23.6% محصولات عائد کیے جائیں گے۔ ایلومینیم چین، ہانگ کانگ، روس، وینزویلا اور ویتنام سے درآمد کیا جاتا ہے۔ چین کے مشیر اقتصادیات لیو ہی جلد ہی واشنگٹن کا دورہ کرنے والے ہیں، اور یہاں وہ امریکی حکام سے باہمی تجارت کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹرمپ انتظامیہ روس کی طرف سے شام کے میسور علاقے کے مکینوں کے انخلا کی تجویز کو مضحکہ خیز قرار دے رہی ہے۔ روس نے اس حوالے سے انسانی راہداری کی بات کی تھی جس کے لیے روزانہ وقت کا تعین بھی کیا گیا تھا۔ رپورٹ کے تفصیلات جانتے ہیں بہچت چیلانی سے۔
روس نے یک طرفہ طور پر اعلان کیا تھا کہ باغیوں کے محاصرے والے شہر مشرقی گوتا میں جاری لڑائی کو روزانہ 5 گھنٹے تک روک دیا جائے تاکہ شہری انسانی راہداری کے ذریعے وہاں سے نکل سکیں، لیکن لڑائی میں روزانہ کیے جانے والے اس وقفے سے کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی روس پر اور نہ ہی شامی افراد پر کوئی بھروسہ کیا، اور نہ ہی کسی امداد کی فراہمی کی گئی۔
Russia needs to just do what the United Nations had agreed to and voted on, and that is a country-wide ceasefire. This is not working. Russia's responsible for this in part because they continue to train
امریکی محکمہ خارجہ کی خاتون ترجمان ہیدر نوٹ کہہ رہی ہیں کہ روس کو وہی سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے جس پر اقوام متحدہ نے اتفاق کیا اور شام بھر میں فائر بندی کے لیے ووٹ کرایا گیا، اس پر کام نہیں ہو رہا۔ روس بھی کسی حد تک اس کے لیے ذمہ دار ہے کیونکہ اس نے شام کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے ٹریننگ کی ہے اور انہیں ہتھیاروں سے لیس کرنا بھی جاری رکھا۔ ہم صورتحال کا بہت محتاط انداز میں جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کی حکومت کے لیے یہ انتہائی تشویشناک معاملہ ہے۔ اقوام متحدہ کے شام کے لیے نمائندے سٹیفن ڈی مستورا نے کہا تھا کہ اقوام متحدہ شام بھر میں 30 روز کی فائر بندی کے اطلاق کے مطالبے کو نہ تو ترک کر رہی ہے اور نہ ہی ترک کرے گی۔ مشرقی غوطہ کو باغیوں سے واپس لینے کے لیے 2 ہفتے سے کچھ عرصہ قبل جس کارروائی کا آغاز ہوا اس میں اب تک قریب 400 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 1000 سے زیادہ زخمی ہیں۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی ریاست میری لینڈ کے انتخابات میں اس بار درجن بھر سے زائد مسلمان امیدوار میدان میں اترے ہیں۔ ان میں زیادہ تر دونوں سیاسی جماعتوں، ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پارٹی کے ڈیلیگیٹ اور بورڈ آف ایجوکیشن کی رکنیت کے امیدوار ہیں۔ ان امیدواروں کو مختلف کمیونٹی رہنماؤں سے متعارف کروانے کے لیے گزشتہ دنوں میری لینڈ کی سینٹ کی عمارت میں ایک نمائندہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اس تقریب کی اسفر امام۔
ریاست میری لینڈ کی دارالحکومت ایناپولس میں قائم سینٹ کی اس قدیم عمارت میں مسلمان امیدواروں کو متعارف کرانے کی یہ تقریب ہر سال باقاعدگی سے منعقد ہوتی ہے، جس کا اہتمام میری لینڈ میں رہنے والے مسلمانوں کے نمائندہ یونائٹڈ میری لینڈ مسلم کونسل کرتی ہے۔ اس سال منعقد ہونے والی تقریب سے خطاب میں پرنس جارج کاؤنٹی کے سینیٹر جوئنسی بینسن کا کہنا تھا کہ اس تقریب کا اہتمام کر کے مسلمانوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اب وہ سیاسی عمل سے دور نہیں رہیں گے۔ وہ کہتی ہیں کہ
The presence of the Muslim community here in Annapolis, Maryland sends a clear and wonderful message.
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں اینپولس میں مسلم کمیونٹی کی موجودگی یہ واضح پیغام ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اب وہ مزید پیچھے بیٹھ کر نہیں دیکھیں گے، وہ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ اس بڑی تعداد میں وہ سامنے آئے ہیں۔ مسلمان بالکل درست اس بات کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہ صرف کمیونٹی بلکہ ریاست میری لینڈ میں کیا ہو رہا ہے، اس لیے یہ نہایت اہم ہے کہ مسلمان متحد ہوں اور ان قوتوں کے دست و بازو بنیں جو یہ سب کچھ روکنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ یونائٹڈ میری لینڈ مسلم کونسل کے صدر رضوان صدیقی کا کہنا تھا کہ ان کی تنظیم ریاست کی سطح کی نمائندہ کونسل ہے جو ریاست کی منتخب قیادت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ
یہاں تقریباً 3.5 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں صرف میری لینڈ میں، اینڈ وی ورک ود لاٹ آف لوکل مسلم کاؤنسل جو جس طرح ہارورڈ کاؤنٹی میں ہیں، ڈفرنٹ کاؤنٹیز میں مسلم کاؤنسلز ہیں۔ وی ورک ود دی گورنر، ہز ایڈمنسٹریشن، وی ورک ود لیجسلیچر، وی ورک ود دی کیبنیٹس، اور مقصد سارے جتنے ڈیلیگیٹ سینیٹرز ہیں، مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جو مسلم کمیونٹی کے مسائلز ہیں ان کو بتایا جائے، ان کے ساتھ ملا جائے، ان کو ایشوز پہ جو ہماری کمیونٹی کے حق میں ہیں ان کی سپورٹ دی جائے، اور جو ہمارے حق میں نہیں ہے اس کو اپوز کیا جائے۔ وی ڈو لاٹ آف گراس روٹ ایکٹیویٹیز ود دیم۔
تقریب میں شریک جیوش کونسل کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہاورڈ لیورٹ کا کہنا تھا کہ ہم مختلف کمیونٹی کی شراکت داری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔
This is an important event to show support for one of our partner communities. You know, we are working side by side with the Muslim community, with the Catholic communities, supporting.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی شراکت دار کمیونٹی کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے یہ تقریب نہایت اہم ہے۔ ہم مسلم کمیونٹی، لاطینی کمیونٹی اور دیگر کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں تاکہ امیگرینٹس کے حقوق اور نفرت کی بنیاد پر جرائم سے تحفظ کے لیے، اس کے علاوہ معاشی مواقع اور دیگر مسائل کے حل کے لیے کام کر سکیں۔ یہ تقریب دراصل بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے نہایت مؤثر پلیٹ فارم تھی، جس کے تحت مختلف کمیونٹی امریکہ میں باہم مل جل کر شہری حقوق کے تحفظ اور معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت، بہجت حاضر خدمت ہے۔ بے خوابی کی شکایت عام ہے، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، خاص طور پر آج کل جب زندگی انتہائی تیز رفتار ہے اور ہر پل بدلتی صورتحال ہماری انتہائی توجہ چاہتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ حالات قابو سے ہی نکل رہے ہیں۔ اس نوعیت کے دباؤ نیند کی راہ میں حائل ہوتے ہیں اور بے خوابی کا مسئلہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی کئی تحقیقی جائزے پہلے بھی پیش ہوئے، اور اب ایک نئی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے بے خوابی کا باعث بننے والی وجوہات میں کوئی جینیاتی رابطہ بھی ہو۔ یہاں امریکہ میں 10% افراد بے خوابی سے متاثر ہیں۔ بے خوابی کی شکایت کی بھی کئی قسمیں ہیں کہ یا تو سرے سے نیند ہی نہیں آتی، یا پھر اگر آپ سو جائیں تو نیند گہری نہیں ہوتی، یا اگر نیند سے جاگ جائیں تو دوبارہ سونا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ بے خوابی کی پرانی شکایت کا تعلق ذیابیطس، دل کے عارضے، فربہی اور ڈپریشن سے بھی ہو سکتا ہے۔ تحقیق کرنے والوں کو یہ بات تو ہمیشہ سے معلوم رہی ہے کہ بے خوابی کا باعث نفسیاتی، ماحولیاتی یا پھر طبی عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن اب ایک جامع تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے جینیات اور بے خوابی کے درمیان ایک یقینی ربط کا پتہ چلا لیا ہے۔ اس جائزے کے بعد علاج معالجے کے لیے نئی حکمت عملی کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ بے خوابی بنیادی طور پر نفسیاتی مسئلہ نہیں۔ نیچر جینیٹکس میں شائع ہونے والی اس ریسرچ میں سائنسدانوں نے مختلف جینیات کا مطالعہ کیا اور جانچ کی کہ آیا تحقیق میں شامل تمام ارکان میں بے خوابی کی شکایت سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ سائنسدان پہلے ہی یہ سمجھتے تھے کہ جینیات بے خوابی کی شکایت میں تقریباً 50% تک ذمہ دار ضرور ہیں۔ اس نئے جائزے میں ایمسٹرڈیم کے سینٹر فار نیورو جینومکس اینڈ کوگنیٹو ریسرچ کے سائنسدانوں نے 7 ایسی جینز کا پتہ چلایا جو اس رسک میں صرف 9% ذمہ دار ہیں۔ اس جائزے کے لیے شریک مصنف ڈینیل پوسٹھوما نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس جائزے سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس سلسلے میں مزید تحقیق درکار ہے کہ اور کتنی جینز بے خوابی کے عارضے کی ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ سائنسدانوں کو اس بات کا یقین ہے کہ مزید جینز کا بھی اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہوگا۔ اب تحقیقکار اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ جینز کس طرح سے بے خوابی کا باعث بنتی ہیں۔ جس جین کا بے خوابی کے ساتھ گہرا تعلق ہے اسے MEIS1 کہتے ہیں، اور اس کا نیند کے دوسرے امراض کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تحقیقکار سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ریسرچ کے نتائج پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا۔ سائنسدان یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بے خوابی کے بارے میں حاصل معلومات ابھی بہت کم ہے، اور اس سلسلے میں مزید تحقیق کی انتہائی ضرورت ہے۔ بیچے چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu۔
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ تک سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu@voanews.com۔ خط آپ کے۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بجنے والے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ بھارت کی حکومت نے کہا ہے کہ چین کو خوش کرنے کے لیے وہ دلائی لاما سے متعلق اپنا موقف تبدیل نہیں کرے گا۔ تبت کے روحانی پیشوا دلائی لاما گزشتہ 60 برس سے بھارت میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بارے میں ایک رپورٹ دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
حکومت نے کہا ہے کہ اس نے چین کو خوش کرنے کے لیے بودھ روحانی رہنما دلائی لاما کے سلسلے میں اپنے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے اور یہ کہ تبتی رہنما بھارت میں اپنی مذہبی سرگرمیوں کے لیے آزاد ہیں۔ حکومت کا یہ رد عمل ان میڈیا رپورٹوں کے بعد آیا ہے کہ مرکز نے اپنے حکام کو مشورہ دیا ہے کہ چونکہ موجودہ وقت بھارت چین تعلقات کے حوالے سے حساس ہے، لہٰذا وہ دلائی لاما کی جلا وطنی کے 60 سال مکمل ہونے پر منعقد کی جانے والی تقریبات سے دور رہیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے جمعہ کے روز کہا کہ دلائی لاما کے بارے میں حکومت کا موقف واضح اور مستقل ہے، وہ ایک محترم مذہبی رہنما ہیں اور بھارت میں ان کا بہت احترام کیا جاتا ہے، وہ اپنی مذہبی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے آزاد ہیں۔ تاہم ترجمان نے حکومتی اہلکاروں کو ہدایت جاری کرنے سے متعلق رپورٹوں کی تردید نہیں کی۔ رپورٹوں کے مطابق 26 فروری کو کابینہ سیکرٹری کے دستخط سے جاری ہونے والی ہدایت میں مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے اہلکاروں اور سینئر رہنماؤں کو تقریبات سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ یہ تقریبات مارچ کے اواخر میں شروع ہو کر اپریل کے اوائل تک چلیں گی۔ مبینہ ہدایت کو دلائی لاما کے بارے میں حکومت کے موقف میں ایک اہم تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بیجنگ دلائی لاما کو مبینہ طور پر ایک خطرناک علیحدگی پسند سمجھتا ہے اور تبت کو چین کا حصہ بتاتا ہے۔ بھارت نے دلائی لاما کو 1959 میں سیاسی پناہ دی تھی۔ گزشتہ سال اپریل میں دلائی لاما کے اروناچل دورے کی چین نے شدید مخالفت کی تھی، اور چونکہ ان کا خیر مقدم اروناچل پردیش کے وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو اور جونیئر مرکزی وزیر داخلہ کرن ریجوجو نے کیا تھا، اس لیے چین نے اس دورے کو بھارت کی جانب سے سیاسی حمایت قرار دیا تھا۔ جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ چونکہ دلائی لاما ایک مذہبی شخصیت ہیں، اس لیے مختلف ریاستوں کے ان کے دورے کو کوئی دوسرا رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ گزشتہ سال ڈوکلام میں دونوں ملکوں کی افواج کے مابین 73 دنوں تک تعطل برقرار رہا۔ اب بھی حالات خوشگوار نہیں ہیں۔ جونیئر وزیر دفاع سبھاش بھامرے کے مطابق بھارت چین سرحد پر کشیدگی برقرار ہے اور اس میں اضافے کے امکانات ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اگرچہ وزارت خارجہ کی طرف سے دورے کی تاریخوں کا اعلان تاحال نہیں کیا گیا ہے، لیکن ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق تہمینہ جنجوعہ 6 سے 8 مارچ تک امریکہ کے دورے پر ہوں گی، جہاں امریکی محکمہ خارجہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے ان کی ملاقاتیں طے ہیں۔ واضح رہے کہ رواں ہفتے ہی امریکی صدر کے نائب معاون اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر برائے جنوبی اور وسطی ایشیا لیزا کرٹس نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا تھا۔ لیزا کرٹس نے پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ نئے تعلقات کی جانب گامزن ہونا چاہتا ہے، جبکہ رواں ہفتے ہی امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ جنرل جوزف وارٹل نے ایوان نمائندگان میں ایک سماعت کے موقع پر کہا تھا کہ پاکستان سے بعض مثبت اشارے مل رہے ہیں، تاہم انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا کہ دہشت گردی سے متعلق اسلام آباد کی پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے اشارے ضرور ملے ہیں کہ پاکستان اپنی حدود میں دہشت گردوں کے پناہ گاہوں سے متعلق امریکی تحفظات دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے حوالے سے امریکی عہدیداروں کے ان بیانات کو تجزیہ کار اہم قرار دے رہے ہیں۔ تجزیہ کار طلعت وزارت نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا ہے کہ یہ ضروری ہے کہ دونوں ممالک اختلافات کو کم کریں۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا سینٹ کی 52 نشستوں پر نئے سینیٹرز کا انتخاب 3 مارچ کو ہوگا، جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے مطابق ہفتے کو 4 صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلی کے اراکین نئے سینیٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیں گے۔ 9 منتخب سینیٹرز 11/5 کو ریٹائر ہونے والے سینیٹروں کی جگہ ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں خود کش بمبار نے بارود سے بھری اپنی کار نیٹو کے قافلے کے قریب دھماکے سے اڑا دی ہے، جس میں ایک 6 سالہ لڑکی ہلاک اور 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس ترجمان باسر مجاہد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ حملہ کابل کو مشرقی شہر جلال آباد سے ملانے والی سڑک پر غیر ملکی فوجی اڈے کے نزدیک کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری اس کی زد میں آئے، لیکن حملے سے بین الاقوامی فوجیوں کو نقصان نہیں پہنچا۔ کسی نے حملے کی ذمہ داری فوری طور پر قبول نہیں کی ہے۔ برکینا فاسو کے دارالحکومت واگادوگیو میں فرانسیسی سفارتخانے اور فرانسیسی ثقافتی مرکز پر حملے ہوئے ہیں جس میں 4 شدت پسند حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں. برکینا فاسو کے وزیر اطلاعات نے یہ خبر دی ہے. عینی شاہدوں نے فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ 5 مسلح افراد اپنی گاڑی سے باہر آئے اور راہگیروں پر فائرنگ شروع کر دی, جس کے بعد وہ سفارتخانے کی طرف چلے گئے. AFP کے ایک رپورٹر نے فائرنگ کے تبادلے کی آوازیں سنی اور دیکھا کہ ایک گاڑی جل رہی ہے جو عینی شاہدوں کے مطابق مسلح افراد کے استعمال میں تھی. سفارتخانے کی طرف سے ایک پیغام میں جو فیس بک پر بھیجا گیا کہا گیا ہے کہ سفارتخانہ اور ثقافتی مرکز حملے کی زد میں ہیں. کسی نے فوری طور پر حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. ترک جنگی طیاروں نے شام کے شمال مغربی علاقے آفرین میں حکومت نواز 2 ٹھکانوں پر بمباری کی ہے, جس میں کم از کم 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں ادارے نے خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فضائی حملے جماع گاؤں میں کیے گئے اور مرنے والوں میں شامی کرد YPG ملیشیا کے 2 اہلکار ہلاک ہوئے, جبکہ باقی شامی نماز ملیشیا کے ارکان تھے جو پچھلے ہفتے ترک فوجی کاروائیوں کے خلاف مدد کے لیے علاقے میں داخل ہوئے. شام میں خانہ جنگی کے شکار زخمیوں کو طبی امداد پہنچانے والے ایک بین الاقوامی ادارے نے عالمی مبصرین سے درخواست کی ہے کہ وہ پورے ملک میں جنگ بندی سے متعلقہ قرارداد پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں. جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی ایک رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
عالمی طبی امدادی ادارے یونین آف میڈیکل کیئر کے اراکین اور دیگر امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق سلامتی کونسل کی قرارداد کی منظوری کے بعد باغیوں کے زیر قبضہ مشرقی غوطہ کے علاقوں میں حالات اور بھی زیادہ بدتر ہو گئے ہیں. اس ادارے کے چیئرمین غانم تیارا کا کہنا ہے کہ قرارداد کو مکمل طور سے نظر انداز کر دیا گیا ہے.
There have been more than 90
سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. طبی امداد کے مراکز پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. ہسپتالوں پر فضائی حملے اور بمباری بھی جاری ہے. غانم تیارہ کا کہنا ہے کہ شامی فوجوں نے سیرین گیس کا استعمال کیا ہے اور اس کی وجہ سے 1 بچہ ہلاک اور 19 افراد مہلک گیس کا شکار ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پچھلے ماہ کی لڑائی میں تقریباً 4,600 افراد ہلاک اور 12,000 کے قریب زخمی ہوئے ہیں. 29 ہسپتالوں اور لا تعداد طبی امدادی مراکز پر حملے کیے گئے ہیں اور ان میں سے کئی اب ناکارہ ہو چکے ہیں. اسی ادارے کے سیکرٹری جنرل توفیق شاما کا کہنا ہے کہ حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں. تقریباً 1,000 افراد کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے اور ان کا انخلاء جلد از جلد ہونا چاہیے.
These people will die during the next few days if we don't take them out.
اگر ان لوگوں کو چند روز کے اندر علاقے سے باہر کسی مناسب مقام تک نہ پہنچایا گیا تو یہ ہلاک ہو سکتے ہیں. انہیں سخت طبی نگہداشت اور علاج معالجے کی ضرورت ہے. ان میں صرف زخمی لوگ شامل نہیں ہیں بلکہ دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا مریض بھی ہیں اور ان سب کو فوری طور پر زندگی بچانے والی ادویات اور علاج معالجے کی ضرورت ہے. شام کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ روس نے جنگ میں روزانہ 5 گھنٹے کا جو تعطل دیا ہے وہ بے معنی ہے, کیونکہ مشرقی غوطہ سے نکلنے کے لیے جو راہداری بنائی گئی ہے وہ انتہائی غیر محفوظ ہے. ان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ انہیں ایسے اشارے ملے ہیں کہ شامی حکام انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اقوام متحدہ کے قافلوں کو مشرقی غوطہ کے محصور علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دے سکتے ہیں تاکہ شہریوں کو امداد فراہم کی جا سکے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے. جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رسوی.
فروری کے وسط میں امداد کی ایک مختصر کھیپ کے علاوہ جو 7,000 لوگوں کے لیے ہی تھی, مشرقی غوطہ کے مکین کئی مہینوں سے کسی انسانی امداد سے محروم ہیں. یہ شام کے دارالحکومت دمشق کا ایک مضافاتی علاقہ ہے. شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کے مشیر جوان ایگلینڈ نے اس کی ذمہ داری بشار الاسد کی حکومت پر ڈالی ہے، جس نے اقوام متحدہ کو اپنے مشن کے لیے ضروری دستاویز نہیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کو جیسے ہی اجازت نامہ مل گیا، قافلے مشرقی غوطہ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تاہم انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ تعطل ختم ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شام کے بارے میں ایک بین الاقوامی ٹاسک فورس کو منگل کے دن مطلع کیا گیا تھا کہ آئندہ دو دنوں میں اقوام متحدہ کو مشرقی غوطہ کے محصور شہر ڈوما میں داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔
We have 43 trucks standing by to go there.
43 ٹرک وہاں جانے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور ٹرکوں میں سامان لادنے کے لیے گودام بھرے پڑے ہیں، بس اجازت نامے کا انتظار ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی میں ہمارے ساتھی مشرقی غوطہ میں ایک اور مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ ایگلینڈ کا کہنا ہے کہ وہ روس، امریکہ اور اثر رسوخ رکھنے والے دوسرے ممالک سے کہیں گے کہ وہ ہر ہفتے اقوام متحدہ کا امدادی سامان مشرقی غوطہ پہنچانے پر زور دیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ تقریباً 1000 زخمیوں اور شدید طور پر بیمار لوگوں کو نکالنے کے لیے شام کی اجازت حاصل کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ روس کی جانب سے یک طرفہ طور پر روزانہ 5 گھنٹے کی جنگ بندی کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے کہ اتنے وقت میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ترسیل ممکن نہیں ہے۔ ایگلینڈ نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ لڑائی روکنے کے لیے بات چیت کی جائے، جس کا تمام متحارب فریقین احترام کریں، اور ساتھ ہی دو طرفہ راہداری قائم کی جائے جو انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے معیار پر پوری اترتی ہو، تاکہ ضروری سامان مشرقی غوطہ پہنچایا جا سکے اور لوگ اپنی مرضی سے وہاں سے باہر جا سکیں۔ رضی احمد رضوی، اردو، VOA، واشنگٹن۔
صومالیہ میں افریقی یونین فورس میں شریک ممالک انتشار کا شکار اس ملک میں عارضی سلامتی کے منصوبے پر بات چیت کے لیے اس ہفتے یوگنڈا میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں شرکت کریں گے۔ فورس کو صومالیہ میں کامیابیاں تو حاصل ہوئی ہیں، لیکن مناسب فنڈز کی عدم موجودگی اور ناکافی تعداد میں افواج کی موجودگی کی وجہ سے عسکریت پسند گروپ الشباب کی جانب سے لاحق خطرات ابھی تک واضح طور پر موجود ہیں۔ اس بارے میں حلیمہ عثمانی کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
صومالیہ میں موجود افریقی یونین کی افواج نے گزشتہ چند برسوں کے دوران عسکریت پسند تنظیم الشباب کو بڑے شہروں سے دور بھگا دیا ہے، اور ملکی مرکزی حکومت نے استحکام پیدا کرنے کی جانب اقدامات اٹھائے ہیں۔ غیر ملکی امداد کی وجہ سے صومالیہ کی افواج مضبوط ہوئی ہیں، اور ملک کے سیاسی رہنما سن 2020 میں ملک بھر میں انتخابات منعقد کرنے کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ تاہم ان کامیابیوں کی اہمیت اس وجہ سے کم ہو رہی ہے کیونکہ الشباب اور شمالی علاقے میں داعش کی ایک چھوٹی تعداد میں موجود لڑاکوں سے جنگ کے لیے افریقی یونین کی فوج کی تعداد ناکافی ہے اور تواتر سے رقوم فراہم نہیں ہو رہی۔ افریقن یونین فورس ان صومالیہ میں شامل 5 ممالک اس سال اپنی افواج کے بتدریج انخلا کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور سن 2020 تک تمام فوجوں کو واپس بلا لیا جائے گا۔ یوگینڈا کے وزیر خارجہ سیم کوٹیسا کا کہنا ہے کہ صومالی حکومت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عوام کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے اپنی کاوشوں میں شدت پیدا کرے۔ سیم کوٹیسا کا کہنا ہے،
It is crucial that the drawdown of AMISOM is synchronized with the corresponding strengthening of Somalia.
افریقن یونین فورس ان صومالیہ کا انخلا اور ساتھ ساتھ صومالیہ کی فوج کی مضبوطی کا باہم مربوط ہونا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس طریقہ کار یا عمل کو محتاط انداز میں انجام نہ دینے سے ابھی تک حاصل کی گئی سیاسی اور سلامتی سے متعلق کامیابیوں کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یوگینڈا کے دارالحکومت کمپالا میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کرنے والے وزراء اور دفاعی عہدے داروں کا کہنا ہے کہ صومالیہ کو اپنے اندرونی سیاسی تنازعات کو بھی حل کرنا ہوگا، جس میں قبائل کے درمیان کشیدگیاں اور پنٹ لینڈ اور صومالیہ لینڈ کی افواج کے درمیان گاہے بگاہے ہونے والی جھڑپیں شامل ہیں۔ ایسے سیاسی معاملات بھی ہیں جنہیں افریقی یونین کی فوج حل نہیں کر سکتی، لیکن ان کی وجہ سے امن و استحکام میں ابھی تک حاصل ہونے والی کامیابیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ افریقی یونین میں فوجیں بھیجنے والے ممالک ورلڈ بینک اور افریقن ڈیولپمنٹ بینک جیسے عالمی مالیاتی اداروں کی حمایت کے بھی خواہاں ہیں۔ امن اور سلامتی کے لیے افریقی یونین کے کمشنر سمائل چیگوئی کا کہنا ہے کہ وسائل میں کمی کی وجہ سے الشباب کے خلاف جنگ میں نقصان ہو سکتا ہے۔ افریقن یونین فورس ان صومالیہ کا اجلاس جمعے کے روز سے کمپالا میں شروع ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سمین، جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک قریبی معاون ہوپ ہکس نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان سے ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کی سماعت میں سخت سوالات کا سامنا ہوا اور خیال ہے کہ یہی ان کے استعفے کا سبب ہو سکتا ہے۔ ہماری ساتھی نفیسہ ہود بھائی نے اپنے پروگرام جہاں رنگ میں تجزیہ کاروں سے اس بارے میں گفتگو کی ہے، ان کی رپورٹ۔
طلعت رشید ڈونلڈ ٹرمپ کے حامی ہیں، ریپبلکن پارٹی کے عہدیدار ہیں۔ آپ بتائیے، ہوپ ہکس نے ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے گواہی دی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وقتاً فوقتاً صدر ٹرمپ ان سے سفید جھوٹ بولنے کو کہتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہ آپ کی پارٹی کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر سکتا ہے؟
ہوپ ہکس نے کہا کہ مجھے بعض اوقات جو بات ہوتی تھی اس کو ایگزیجریشن کر کے کہتی تھی وہ، لیکن وہ جو سچ بات ہے اس سے ہٹی نہیں۔ وہ جو بھی بات انہوں نے کہی وہ سچ پہ مبنی تھی، لیکن بعض اوقات انہوں نے سٹریچ کیا ہے۔ تو ہوپ ہکس کا جو ریزگنیشن کا، یہ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن کا رشین کا تعلقات ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے ریزائن کیا۔ انہوں نے آج سے پہلے 3-4 مہینے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ جاب ان کے لیے ٹف ہے اور وہ نہیں اس کو سنبھال سکیں گی اور وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہتی ہیں۔ تو آئی تھنک لوگوں کی جو اسپیکولیشن ہے، چونکہ وہ کل یا پرسوں کافی اسکروٹنائز رشیا کے معاملے میں کافی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ریزائن کر رہی ہیں، یہ بالکل بات نہیں ہے۔
ڈیموکریٹک پارٹی کے ملک ندیم عابد، ہوپ ہکس نوجوان ہیں، 29 سالہ ہیں، شاید انہوں نے جس طرح سے کہہ دیا کہ میں جھوٹ بولتی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، یہ آپ کے خیال میں اس کے لیے کتنا بڑا مصیبت کا باعث ہوگا؟ کیونکہ ایف بی آئی تحقیقات کر رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کہ انہوں نے روس کی مدد سے یہ عہدہ حاصل کیا۔
یہ اس وقت امریکہ کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور جہاں تک تعلق آپ کے سوال کا ہے، 29 سالہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے غیر ذمہ داری کی وجہ سے سچ نہیں بول دیا، لیکن جس وقت آپ فیڈرل ایجنٹس کے ساتھ انڈر انویسٹیگیشن آپ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، آپ کوئی بھی کرائم سے بچ سکتے ہیں، فیڈرل ایجنسی کے ساتھ جھوٹ بولنے سے نہیں بچ سکتے۔ ان کے پاس ایویڈنسز موجود ہیں، ان کے وہ بعد میں وہ پروف بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ پاس میں کہ بہت سے لوگ اوریجنل کرائم میں تو سروائیو کر گئے، لیکن لائن ٹو دا فیڈرل ایجنسی میں وہ نہیں بچ سکے۔ تو انہوں نے جو ہوپ ہکس نے جو بیان دیا ہے وہ انہوں نے غیر ذمہ داری کی وجہ سے نہیں دیا، انہوں نے یقیناً اپنے اٹرنیز کے ساتھ اور کاؤنسلز کے ساتھ مشورے کے بعد انہوں نے بڑا اوپن اور آنےسٹ اسٹیٹمنٹ دیا ہے، اور پرابیبلی سچ بولنے کی وجہ سے ان کو شاید نرمی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا پروسیکیوشن میں۔
ہمارے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے ملک ندیم عابد اور ریپبلکن پارٹی کے طلعت رشید۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
حزب اللہ کا قلاقمہ کرنا امریکہ کی اولین ترجیح ہے۔ یہ ایک غیر ملکی دہشت گرد تنظیم ہے اور 1997 میں اسے امریکی محکمہ خارجہ نے اسی حیثیت میں یہ درجہ دیا تھا۔ کسی بھی دہشت گرد گروپ کی کارروائیوں میں رکاوٹ ترین طریقہ یہ ہے کہ آمدنی حاصل کرنے کی اس کی صلاحیت پر ضرب لگائی جائے۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ کے آفس آف فارن ایسٹس کنٹرول یا اوفیک نے فروری کے شروع میں 6 افراد اور 7 تنظیموں کی انتظامی حکم نامے 13224 کے تحت نشاندہی کی تھی. ان میں سے سبھی ادھم تباچا اور ال انما انجینئرنگ اور کانٹریکٹنگ کے لیے کام کرتی ہیں یا ان کے کنٹرول میں ہیں. اوفیک نے انہیں سن 2015 میں خصوصی طور پر عالمی دہشت گردوں کا درجہ دیا تھا. اسی درجہ بندی سے امریکہ ان کے اثاثوں کو منجمد کر سکتا ہے اور انہیں امریکہ کے مالیاتی نیٹورک تک رسائی سے محروم کر سکتا ہے، جس سے بین الاقوامی لین دین اگر ناممکن نہیں تو نہایت دشوار بنایا جا سکتا ہے اور دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے ان پر مقدمہ چل سکتا ہے. اس کے تحت ان کے ساتھ کاروبار کرنے کی امریکی شہریوں کو بھی ممانعت کر دی گئی ہے. علی محمد قانسو کے ادھم تباچا اور حزب اللہ کے متعدد ارکان اور ان کے کاروباری اداروں کے ساتھ دیرینہ تجارتی تعلقات ہیں. 7 ادارے اس کی ملکیت ہیں جن کی اس کے ساتھ ہی نشاندہی کی گئی ہے. ان کے نام ہیں بلو لیگون گروپ لمیٹڈ، کانسو فشنگ ایجنسی لمیٹڈ، اسٹار ٹریڈ گھانا لمیٹڈ، گولڈن فش ایس اے ایل، گولڈن فش لائبریا لمیٹڈ، ڈولفن ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ اور اسکائی ٹریڈ کمپنی. جہاد محمد قانسو الانما کا فائنینشیل مینیجر اور ادھم تباچا کا ایک تجارتی ساجھے دار ہے. اسام احمد سعد الانما کا مینیجنگ شراکت دار اور چھوٹا شیئر ہولڈر ہے. نبیل محمود اصاف الانما میں پرچیزنگ مینیجر اور ایک چھوٹا شیئر ہولڈر ہے. عبداللطیف سعد عراق میں الانما کی بغداد شاخ کا مینیجر ہے اور وہ الانما گروپ کے ساتھ سیاحت سے متعلق ٹورزم ورکس نامی ذیلی کمپنیوں سے رابطہ رکھتا ہے، جس کی پہلے ہی جون سن 2015 میں اوفیک نے نشاندہی کر دی تھی. محمد بدر الدین عراق میں الانما کی بصرہ شاخ کا مینیجر ہے. اس نے نبیل محمود اصاف اور حزب اللہ میں منی لانڈرنگ کرنے والے محمد نور الدین کے ساتھ کام کیا ہے. حزب اللہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو سینکڑوں امریکیوں کی ہلاکت کی ذمہ دار ہے. یہ ایران کی سب سے بڑی گماشتہ تنظیم بھی ہے، جسے پورے مشرق وسطی میں جائز عرب حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. امریکی وزیر خزانہ اسٹیون منوچن نے کہا ہے کہ انتظامیہ نے تہیا کر رکھا ہے کہ حزب اللہ کے نیٹورک کا پردہ چاک کر دیا جائے گا اور اسے برباد کر دیا جائے گا، جن میں پورے مشرق وسطی اور مغربی افریقہ میں وہ نیٹورک شامل ہیں جو اس کے غیر قانونی آپریشن کی فنڈنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. محکمہ خزانہ بین الاقوامی مالیاتی نظام سے حزب اللہ کا تعلق منقطع کرنے کا کام جاری رکھے گا اور دنیا بھر میں حزب اللہ کی مالی حمایت کے نیٹورک کی نشاندہی کرنے، ان کا پردہ چاک کرنے اور انہیں ختم کرنے میں ثابت قدم رہے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
امریکی ریاست نیو یارک شہر سیراکیوز میں ایک پرانے چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا ہے. وائس آف امریکہ اردو ٹیلی ویژن کی ہماری ساتھی سبا شاہ خان نے عیسیٰ بن مریم نامی اس مسجد کا دورہ کیا اور وہاں موجود مسلمانوں اور انتظامیہ سے گفتگو کی اور یہ رپورٹ تیار کی ہے. سبا شاہ خان کہتی ہیں،
سیراکیوز نیو یارک کے اندرونی شہر اس محلے میں اگر آپ سر اٹھا کر دیکھیں تو سرخ اینٹوں سے بنی اس عمارت کے کلس کے مینار پر چاند افق تکتے نظر آتے ہیں. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسجد، جو پہلے ہولی ٹرینیٹی چرچ ہوا کرتا تھا. اندر داخل ہوں تو لکڑی پر کندہ آیات یہاں آنے والوں کو دعوت دیتی ہیں کہ گناہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر دے گا.
میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دیواریں پچھلے 100 برس سے قرآن کی آواز سننے کے انتظار میں تھیں.
یوسف سول جو چرچ سے مسجد تک کے اس سفر میں شروع سے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ چرچ میں اذان گونجے یہ اتنا آسان نہیں تھا.
کچھ لوگ پریشان اور ناراض تھے جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا، ان کو بھی مجھ پہ غصہ تھا. کمیونٹی نے مجھے امریکی ہونے کی وجہ سے بات چیت کے لیے آگے کر دیا تھا.
ماضی کا یہ چرچ علاقے کے مکینوں کی زندگیوں کا اہم حصہ تھا، وہ یہاں پیدا ہوئے، یہیں ان کی شادیاں ہوئیں اور یہیں ان کے اپنے دفن تھے۔ تو یوسف سول کہتے ہیں کہ ان کا رد عمل قابل فہم تھا۔
ہم نے ہر کسی کو خوش آمدید کہا، انہیں کھانے پر بلا کر ان سے بات کی، یہاں تک کہ وہ اس چرچ کے مسجد بننے سے متعلق مطمئن ہو گئے۔
چرچ کیتھولک ڈائسس کی ملکیت تھا، جو چاہتے تھے کہ خدا کے گھر میں خدا کی ہی عبادت ہو، اور یوں جبکہ دوسرے اس پراپرٹی کی 3 گنی قیمت دینے تیار تھے، یہ چرچ مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے کافی کم پیسوں میں بیچ دیا گیا۔ اور پھر اس عمارت کی بحالی کا کام شروع ہوا، جس کے لیے سیراکیوز یونیورسٹی کے آرکیٹیکٹ کو لیا گیا، جن کا بچپن اسلامی ممالک میں گزرا تھا۔
اندر آتے ہی انہوں نے کہا، یہ چرچ نہیں بلکہ مسجد ہے۔
اس کی وجہ عمارت میں موجود محرابیں اور دیواروں اور ستونوں پر کسی قسم کی مجسمہ سازی کا نہ ہونا تھا۔ کلیسے کو مسجد میں تبدیل کرنے کے اس سفر میں اس کے باہر موجود 10 بڑے کراسز کو ہٹایا گیا ہے، جن کی جگہ اب 2 ہلال نظر آتے ہیں، اور یہاں اندر ان چھتوں پر بنے 10,000 کراسز پر رنگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جا بجا اس مسجد میں اب بھی عیسائیت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، مثلاً رنگین شیشوں کی تصویروں والی یہ کھڑکیاں جن پر اب پردے پڑے ہیں، اور یہ آرگن جو اب اس مسجد کا حصہ بن چکا ہے۔
So we still need to raise some funds and replace those lights because it is a bit dark in here.
بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس مسجد کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہاں مردوں اور خواتین کے لیے الگ حصے نہیں، اور اس مسجد کا کوئی نامزد امام یا مؤذن نہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ سجاد سمیر کو اس مسجد میں مختلف رنگ و نسل کے مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔
میں نے پہلے کبھی اذان نہیں دی تھی اور خود ہی پریکٹس کیا کرتا تھا، تو پھر یہاں سب نے میری حوصلہ افزائی کی اور میں نے اذان دینا شروع کر دی۔
اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے زیادہ لوگ پناہ گزین ہیں، جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، تقریباً 70% مسلمان ہیں۔
تو سفیدہ سے پوچھو کہ سفیدہ کو اچھا لگتا ہے یہاں پر؟
یہ مسجد نہ صرف اس علاقے کے مسلمانوں بلکہ غیروں کے لیے بھی سہولت کا باعث بنی ہے۔
فوڈ پینٹری سب کے لیے ہے، یہ پکنک اور دوسری سرگرمیاں، تو یہ بہت اچھی کمیونٹی پارٹنرز ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔
یوسف کہتے ہیں اس کے برخلاف کے لوگ امریکہ کے بارے میں جو سوچتے یا رائے رکھتے ہیں، یہاں کے لوگ ناقابل یقین حد تک دوسری قومیتوں کے لوگوں کو کھلے دل سے اپناتے ہیں۔
ریاست نیو یارک کے شہر سیراکیوز میں قائم عیسیٰ بن مریم مسجد کے بارے میں ہماری ٹی وی پروڈیوسر صبا شاہ خان کی رپورٹ آپ نے سنی۔ خالد حمید، اردو وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان نے دنیا میں جینا سیکھا تو سب سے پہلے لکڑی کا استعمال سیکھا، اور عمر کے آخری حصے میں تو لکڑی اس کا بہترین سہارا بنی۔ مگر دور بدلا، زمانے کے تقاضے بدلے، ڈیجیٹل دور میں لکڑی کا عمل دخل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ لکڑی تو پانی ہو یا برقی رو یا شعائیں سب کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے۔ مگر اب امریکی ریاست میریلینڈ میں یونیورسٹی آف میریلینڈ کے سائنسدانوں نے اس آسان اور سستے قدرتی وسیلے یعنی لکڑی کو برقی ڈیوائسز میں کام میں لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ قدرت نے لکڑی میں خاصیت رکھی ہے، اور اس میں وہ کالم یا وہ راستے ہیں جو زمین سے پانی درخت کی چوٹی تک پہنچاتے ہیں، اور انہی کو کام میں لا کر جدید الیکٹرانک ڈیوائسز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چاؤجی چین یونیورسٹی آف میریلینڈ میں وزٹنگ اسکالر ہیں، وہ کہتے ہیں لکڑی میں قدرتی طور پر جو چینل بنے ہیں ان کے ذریعے ہم برقی مواد دور اندر تک لے جا سکتے ہیں، خواہ الیکٹروڈ کا سائز کچھ بھی ہو۔ لکڑی کے جس حصے پر کاربن ہو اس میں سے الیکٹران بڑی تیزی سے گزر سکتے ہیں۔ چین کاربن والی لکڑی کو برقی رو محفوظ کرنے کے سپر کیپیسٹرز بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے بجلی سے چلنے والی کاروں میں توانائی کا استعمال آسان ہو جائے گا، بریک لگانا آسان ہو جائے گا۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ محققین نے کاربن والی لکڑی کو بہت سے ایسے مسائل کو حل کرنے میں مددگار پایا ہے جو لیتھیم دھات سے بنی بیٹریوں کی ناکامی کا باعث بنتے ہیں۔ تاہم لکڑی کے الیکٹروڈز کو لیتھیم کے سیال میں بھگونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ چین کہتے ہیں مسامدار لکڑی کے استعمال سے ہم لیتھیم دھات کو ان مسام میں بھر سکتے ہیں اور اسے سائنسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لکڑی کا یہ استعمال مستقبل میں الیکٹرانک کے سامان کی قیمتیں بہت حد تک کم کر دے گا، کیونکہ لکڑی سستی بھی ہے اور آسانی سے دستیاب بھی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر نک آئیونوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 ایک اور نیوز شو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اس وقت تک لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا, اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.